بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اسبياري رسالة شرح درس جاري هي آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 18 پہ 18 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف السکوت عن النصیحة للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمة المسلمین وعامتہم. اللہ تعالی اور اس کے رسول اور اس کے کتاب اور ائمۃ المسلمین اور ان کے عوام کے لیے نصیحت کرنے میں خاموش رہنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. نصیحت سے خاموشی اختیار کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین تو ہمیشہ نصیحت کرتے آئے ہیں. نصیحت کے تعلق سے، خصوصی طور پر نصیحت سے خاموشی اختیار کرنے کے تعلق سے چند اہم باتیں، اور جو نصیحت کرتے ہیں ان کو کیسے کرنی چاہیے، اور جو نصیحت سے خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، اور سلف کے نزدیک نصیحت کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس موضوع سے کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. اصل میں شیخ صاحب نے اس معروف اور عظیم حدیث کا ذکر کیا ہے ان چند جملوں میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، تین مرتبہ قلنا لمن، سبق میں عرض کرتے ہیں کس کے لیے نصیحت ہے. یہ دین اسلام سارے کے سارے نصیحت ہے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام فرماتے ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ولی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے لیے، ولی رسول ہی، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کے لیے، ولی ائمت المسلمین، اور مسلمان اماموں کے لیے جو اولی الامر ہیں، یعنی علماء، یعنی حکام اور علماء دونوں، وعامتهم، اور عام مسلمانوں کے لیے. سے مسلم کی روایت میں معروف حدیث ہے. اس حدیث مدنظر رکھتے ہوئے شیخ صاحب نے یہ چند جملے بیان فرمائے ہیں. نصیحت کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک ایسی امت کو ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، ویامرون بالمعروف، اور برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اولئک هم المفلحون، وہی ہی فلاح پانے والے ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 104. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والمؤمنون والمؤمنات، اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں. کس بنیاد پر؟ یأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. سورۃ الی آخر الآیہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 71. اور صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی منکر، کوئی برائی دے گی تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فلم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی، فبلسانہ، تو پھر اپنی زبان سے روکے، فلم یستطع، اگر زبان سے روکنے بھی طاقت نہ ہو، فبقلبہ، تو اپنے دل سے اسے برا جانے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. الدین النصیحہ حدیث کے تعلق سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، دین النصیحہ سے مراد یہ ہے کہ دین کی بنیاد نصیحت ہے. عماد الدین و قوامہ النصیحہ، کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحج عرفہ، جیسے آپ نے فرمایا حج عرفہ ہے، اسی طریقے سے دین النصیحہ یعنی حج کی بنیاد، اور بنیاد ترین جو رکن ہے حج کا جو ہے وہ عرفات ہے. اسی طریقے سے دین اسلام کا جو بنیادی چیز ہے وہ نصیحت ہی ہے. اور ابن بطال کا اس قول کو نقل کیا امام نووي رحمه الله عليه نے کہ نصیحت کو دین اور اسلام کہا گیا ہے کیونکہ دین عمل کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور دین قول کے لیے بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ نصیحت قول سے کی جاتی ہے تو دین عمل کا نام ہے, اصلا ہم جانتے ہیں دین عمل ہے, لیکن یہاں پر اس حدیث میں نصیحت قول سے کی جاتی ہے تو دین قول بھی ہوتا ہے جب انسان کسی منکر کو دیکھتا ہے یا کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اسے نصیحت کر دیتا ہے, یا اگر کوئی غلطی نہیں بھی کر رہا تو نصیحت کا حق باقی رہتا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فتح نور علی الدرب میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے قال بعض السلف, بعض سلف نے فرمایا الساكت عن الحق شیطان اخرس, جو حق سے, جو حق کو بیان کرنے سے خاموش اختیار کرتا ہے وہ گنگا شیطان ہے, والمتكلم بالباطل شیطان ناطق, اور جو نہ حق بات کرتا ہے وہ بولتا ہوا شیطان ہے, ایک گنگا شیطان ہے اور ایک بولنے والا شیطان ہے, ناطق, شیطان الناطق, یعنی جو منکر کو دیکھ کر اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے نہیں روکتا, نصیحت نہیں کرتا, یہ گنگا شیطان ہے. وہ پھر انہی آیات اور چند احادیث کا شیخ صاحب نے بطور دلیل بیان کیا ہے, جن کا ذکر ابھی میں نے بیان کیا ہے. اس بات کو غور سے سنیں, الساكت عن الحق شیطان اخرس والمتكلم بالباطل شیطان ناطق, اگر کوئی غلط بیان نہیں کرتا ہے, دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے, بدعت کو ایجاد کرتا ہے, یا دین کی تحریف کر کے باطل مناہج کی طرف دعوت دیتا ہے, یہ شیطان الناطق ہے. اور جو اس کو دیکھ کر, جان کر, علم کے ہوتے ہوئے طاقت بھی رکھتا ہے, خاموشی اختیار کرتا ہے, جانتے کتنی بڑی خوفناک بات ہے, شیطان اخرس, یہ بھی شیطان ہے. ہم سب کو محفوظ فرما, ہر شیطان سے محفوظ فرمائے, بولنے والے شیطان سے بھی اور گنگے شیطان سے بھی, کیونکہ شیطانی تو شیطان ہی ہوتا ہے, چاہے گنگا ہو یا چاہے بولنے والا ہو, اور دونوں میں سے برا کون ہے, دونوں برے ہیں. بارک اللہ فیک. نصیحت کے تعلق سے اہل جماعت کا ایک خاص طریقہ ہے اس حدیث کی بنیاد پر, للہ سب سے پہلے, نصیحت میں نصیحت کی بنیاد اللہ تعالی معرفت سے ہوتی ہے اور توحید سے ہوتی ہے. جس نصیحت میں نصح للہ نہ ہو, اللہ تعالی کی نصیحت نہ ہو, توحید کی نصیحت نہ ہو, تو کوئی نصیحت ہی نہیں ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی, ادین النصیحہ قلنا لمن قال للہ, یہ پیغام کس کے لیے ہے, صحابہ کرام کے لیے, رضوان اللہ اجمعین, جو اللہ کی معرفت میں سب سے آگے تھے, ان سے بہتر کون اللہ کی معرفت جاننے والا ہے. اس کے باوجود بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو عوام الناس کی نصیحت جو چوتھے نمبر پہ آئی ہے, نہیں, سب سے پہلے, چاہے عالم ہو یا جاہل ہو, سمجھدار ہو یا نہ سمجھ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, نصیحت کی ابتدا کہاں سے کی جاتی ہے, للہ, توحید سے کی جاتی ہے, ولی کتاب ہی, قرآن مجید سے کی جاتی ہے. سورۃ عبسہ کی میں نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے, اگر قرآن مجید کو جاننا چاہے تو کیسی نصیحت ہے, سورۃ عبسہ کی تفسیر پڑھ لیں, پتہ چل جائے گا کہ واللہ مکمل چند آیات میں جو بھی قرآن مجید کی نصیحت سے تعلق اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ آپ کو اسی صورت میں مل جائیں گی. ولی کتاب ہی, یہ تو سب جانتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, لیکن کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ تلاوت بھی کرنی ہے, جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے, اور حق کیا ہوتا ہے, صحیح سمجھنا, صرف سمجھنا نہیں, پڑھنا تو صحیح پڑھنا ہے, کیوں, کیونکہ اللہ کے کلام ہے. اگر میری بات کوئی کہے, میری بات کوئی کہے اور اس میں غلط تلفظ کے ساتھ اسے بیان کرے, مجھے اچھا لگے گا. آپ کی بات آپ کا بیٹا آگے بیان کرے اور اپنی طرف سے ایک دو لفظ آگے پیچھے کر دے, اسے امانت کہتے ہیں. لفظ صحیح ہونا چاہیے, سمجھ صحیح ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ کی کلام ہے, مخلوق کی کلام نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کی کلام, مخلوق نہیں ہے. ولرسوله نصیحت اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیسے آپ وسلم کی سنت کی اتباع کر کے ایمان محبت اتباع کی سب بات کرتے ہیں دعوے سب کرتے ہیں لیکن آپ وسلم پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے پوچھیں ذرا, اتباع کیسے کی جاتی ہے پوچھیں ذرا, محبت تو سب کی دعوے دار ہیں, محبت کے لیے کیا ضرورت ہے کیسے کی جاتی ہے؟ تو جس نصیحت میں اتباع سنت کی نصیحت نہ ہو اور ذم البدع کی نصیحت نہ ہو تو کوئی نصیحت ہی نہیں ہے. توحید کے لیے سب سے پہلے اور شرک کی مذمت تفصیلا, امت کو آج تفصیل کی ضرورت ہے کیونکہ آج امت شرک میں مبتلا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, امت کو قرآن مجید کی تعظیم کی نصیحت کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ آج قرآن مجید سے دور ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, لوگوں کو آج اتباع سنت کی نصیحت کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر لوگ بدعت میں مبتلا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. چوتھے نمبر پہ پھر ولی عامت ولی امت المسلمین و عامتہم, امت المسلمین میں دو لوگ شامل ہیں, حکمران ہے اور عالم ہے. آئے حکمران کے تعلق سے دیکھیں, رسول جماعت کے ضوابط اور اصول ہے نصیحت کے, میں نے بتایا ہے تین گزر چکے ہیں, چوتھوں کے بھی اصول ہیں. کیا اصول ہیں؟ سب سے پہلے نصیحت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید. توحید کی تینوں قسمیں, اور پھر قرآن مجید کی تعظیم بھی, اور عقیدہ کیسے ہونا چاہیے اور حق بھی ادا کرنا ہے صحیح تلاوت اور صحیح سمجھنے کے ساتھ, غور و فکر بھی کرنا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نصیحت ہے؟ اتباع سنت کیسے کی جاتی ہے, ذم البدعت اس کے ساتھ. چوتھے نمبر پہ حکمران کے لیے کیسے نصیحت کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من اراد ان ينصح الذي سلطان, جو کسی حکمران کو نصیحت کرنا چاہتا ہے, فلا يبدي علانیہ, تو اسے علنا کلم کلا نصیحت نہ کرے, ولیکن یأخذ بیده, چاہے اس کے ہاتھ کو تھام لے, فیخلو بہ, اور اسے الگ لے جائے, دور لے جائے, مکمل رازداری میں. ہاتھ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مکمل رازداری میں ہو. اگر ہاتھ پکڑ کے مجمع میں بیٹھے, ہاتھ پکڑ کے الگ لے کے جا سکتے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں, لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں, جب وہ چلے جائیں تو پھر نصیحت کرو, جب تک اس کے ساتھ کوئی موجود ہے تو تب نصیحت نہ کرو. یہ نصیحت کا غلط طریقہ ہے, یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. عجب بات ہے کہ لوگ ممبروں پہ کھڑ کے نصیحتیں کرتے ہیں, برا بھلا حکمران کو کہتے یہ سلف کا منہج ہے. پتنی کب سے سلف کا منہج بنا ہے؟ یہ تو خوارج کا منہج ہے جو آج سلفیت کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے. ان اللہ واللہ جہل مرکب کی انتہا ہے. اچھا, قبول نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ السلام فرماتے ہیں, فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ, اگر قبول کر لیتا ہے تو یہ تو مقصد تھا اور پورا ہو گیا الحمدللہ. وَإِلَّا, اگر قبول نہیں کرتا تو, وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ, اور اگر قبول نہیں کرتا تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. نصیحت پوری ہو گئی کہ نہیں؟ کیا دل میں گھس کے اس کو پھیرنا ہمارا کام ہے؟ زور زبردستی سے نصیحت کی جاتی ہے, وہ بھی حکمران کو, اپنے بیٹے کو زور زور سے کر نہیں سکتے ہم. اپنے لکھتے جگر ہے, ہم نے اسے پالا ہے, ہم نے پوسا, ہم نے بڑا کیا ہے, زبر سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. حکمران پہ زبر سے کرنے والے ہیں, سبحان اللہ. اسے ابو عاصم نے سنت میں روایت کیا ہے, ابن ابی عاصم بارک اللہ فیک, باب کیف نصیحۃ الرعیۃ للولاۃ, پورا باب باندھا ہے, اور حدیث نمبر ہے 1096. حکمران کے لیے نصیحت کا خاص طریقہ ہے. عملاً دیکھیں, سے مسلم میں کتاب الامارہ میں بعض لوگ گئے اور سیدنا انس بن مالک سے جا کے کہا, الا تدخل علی عثمان, کیا تم سیدنا عثمان کے پاس جاتے نہیں ہو, اسے نصیحت نہیں کرتے ہو؟ لوگوں نے سیدنا عثمان پر بہت سارے تہمتیں لگائیں, تو بعض لوگوں نے کہا, تھی تہمتیں اگرچہ خود جوابی دے چکے تھے, لیکن بعض لوگ, اس وقت فتنے کا زمانہ تھا تو بعض لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو سیدنا انس بن مالک کے پاس گئے رضی اللہ عنہ کے پاس, الا تدخل علی عثمان فتکلمہ, سیدنا عثمان کے پاس کیوں نہیں جا کے بات کرتے ہو, یعنی کیوں نصیحت نہیں کرتے ہو؟ سیدنا انس فرماتے ہیں, واللہ میں گیا ہوں, نصیحت کی ہے، فی ما بینی و بینہ، اکیلے میں، مکمل رازداری میں، اور میں شر کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا کہ اس رازداری سے ہٹ کر میں علانیت نصیحت کروں تو شر کا دروازہ کھل جائے گا، میں وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا. یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ صحابہ نے نہیں کھولا، صحابہ نے پاسداری کی ہے اور حدیث پہ عمل کرتے رہے ہیں، آپ اسلام کی ہدایت پر عمل کرتے رہے ہیں. یہ دروازہ آ کے توڑا ہے اور کھولا ہے خوارج نے، اور یہاں تک پہنچ کے صرف نصیحت نہیں، بات نصیحت سے شروع ہوئی اور انتہا کہاں ہوئی؟ تلوار پہ اور قتل، قتل و غارت سے، قتل و غارت پر ختم ہوئی. جی، صحیح مسلم میں کتاب الامارہ. عالم کو نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ لئمت مسلمین، چوتھے نمبر پہ حدیث میں، خاموشی اختیار نہیں کی جاتی، کیونکہ جو خاموش ہے وہ شیطان اخرس ہے. حکمران سے غلطی ہوئی، نصیحت کی بات ہوئی کہ نہیں؟ یہ کسی نے کہا کہ علماء نصیحت نہیں کرتے، خاموش ہیں؟ کسی نے کہا؟ لیکن نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، لوگ سمجھتے ہیں یہ نصیحت نہیں کرتے، یہ تو حکمران کے پٹو ہیں، یہ تو سلاطین کے علماء ہیں، یہ تو بکے ہوئے ہیں، یہ حکمران کے علماء ہیں، اور اس طریقے سے یہ اس جیسی تہمتیں لگاتے ہیں. علماء نصیحت کرتے ہیں، فیما بینہم و بینہ، جیسے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جب شر عام ہو جاتا ہے، جہالت عام ہو جاتی ہے، اور لوگ جہر مرکب کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر خیر شر نظر آتا ہے، اور شر کو خیر کی صورت میں آگے کیا جاتا ہے، لوگ اسے خیر سمجھ بیٹھتے ہیں. حق باطل نظر آتا ہے، اور باطل کو حق سمجھا جاتا ہے، اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے. پھر جب حق کی کوئی بات خیر کی بات کرتا ہے، تو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ شر چاہتا ہے، یا یہ باطل پھیلا رہا ہے، یا یہ خاموش ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. عالم کی نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ امام ابن رجب حنبل رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم الحکم صفحہ نمبر 98 میں فرماتے ہیں، اور جو علماء کے لیے خاصیت ہے کہ وہ گمراہ لوگوں کا رد کرتے ہیں کتاب اور سنت سے، اور ان کی دلائل کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور ضعیف اقوال کا رد بھی کرتے رہتے ہیں، اور علماء کی لغزشیں بھی رد کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن اور سنت سے دلیل بھی بیان کرتے رہتے ہیں. اگر عالم سے غلطی ہو جاتی ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، اگر عالم سنت و جماعت کا عالم سے میں آگے بیان کروں گا، تو اس کا حق باقی رہتا ہے، اس کا وقار باقی رہتا ہے، احترام باقی رہتا ہے، لیکن غلطی تو بیان کی جاتی ہے نا، کیونکہ یہ دین عالم کی پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ اگر سنت و جماعت کا عالم بھی غلطی کرتے رہے اس کو دین سمجھتے رہے. دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اور دین عزیز اور عظیم ہے، یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. دین میں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، کیونکہ عالم نبی نہیں ہے، وہ عالم ہے، معصوم نہیں ہے، تو غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن نصر المروذی کی ترجمے میں سیر علم النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 40 میں فرماتے ہیں، اور اگر ہم ہر امام کی خطا کو پکڑتے رہیں جس کی غلطی جس سے اجتہاد غلطی احاد المسائل میں ہوئی ہو، اور جس کی خطا معاف ہو چکی ہو، کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے، جب کوئی فیصلہ کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے، یعنی قرآن سے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اب اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے، یعنی قرآن سے مخالف فیصلہ ثابت ہوتا ہے، تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی خطا تو معاف کر دی گئی ہے، اور اگر ہم اس کی غلطی کو بیان کرتے رہیں، اور اس کی تبدیع کرتے رہیں، کوئی بدعت ہو گیا ہے، اور حجر کر سے دور اختیار کرتے رہیں، تو ہم سے کوئی بچے گا نہیں، نہ تو ابن نصیر بچے گا، نہ ہی ابن مندہ بچے گا ہم سے، نہ کوئی جو ان سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور وہی ارحم الراحمین ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ہوا سے اور فواوا سے، کہ ہم کسی پہ تہمتیں لگائیں یا کسی ایسے عالم کو کی بات کو پکڑیں اور اس کی تبدیع کریں جو اس کا اہلیت نہیں رکھتا، یہ اس کا حق نہیں رکھتا. تو پھر ایک غلط فہمی بعض لوگ کہتے ہوں گے، یہ غلط فہمی بھی آئی ہے، اگر نصیحت ایسے کی جاتی ہے علماء کو یا دعات کو تو پھر تم کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہو بعض علماء اور دعات کے؟ کسی کو چھوڑتے نہیں ہو. اب ریسنٹلی میں نے ڈاکٹر فرات ہاشمی کا جو جواب دیا تھا اس پر بھی ظاہر اعتراض تو آتے رہیں گے, آتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ڈاکٹر مرتضیٰ بخش جو ہے, اگرچہ چار سال پہلے ایک نصیحت تھی اور اس کے بعد پھر چار سال خاموشی کے بعد جب انہی کے کہنے پر اگر میری اور بھی غلطی ہو تو اللہ آپ کو جزائے خیر وہ بھی مجھے بتائیں تاکہ میں مرنے سے پہلے رجوع کر لوں اور اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے دین النصیحہ میں نے بیان کیا تھا اور تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے تواصو بالحق کی بنیاد پر میں نے بات کی ہے اور ثبوت کے ساتھ بات کی ہے. جہاں پر غلطی نظر آئی ہے, جو بات پکڑنے والی تھی, دلیل کے ساتھ بیان کی ہے. الغرض تو یہ غلط فہمی بیچ میں آ گئی. جب یہ انداز ہے تو پھر پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ یاد رکھیں اس کے جواب. حضور جماعت نصیحت میں اور رد میں فرق رکھتے ہیں دو فریقین کے بیچ میں, نصیحت میں دو فریقین کے بیچ میں فرق بیان فرماتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ, وہ عالم یا وہ داعی جو اہل سنت میں سے ہو, سنی ہو, اہل سنت جماعت میں سے ہو, یعنی سلفی ہو, اہل حدیث ہو. کیوں بعض اہل سنت جماعت سمجھتے ہیں کہ بریلوی ہیں, وہ اہل سنت جماعت نہیں, وہ نام کے ہیں, نام کے بھی نہیں ہیں, وہ جھوٹے ہیں, نہ نام کے نہ کام کے. الغرض نام رکھنے سے, یعنی نام بدلنے سے حقیقت بدلا نہیں کرتی, میں بار بار بیان کر چکا ہوں. تو پہلے قسم کے وہ لوگ جو اہل سنت جماعت ہیں, یعنی اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں, منج حق اپنا چکے ہیں, ان کے اصول اہل سنت جماعت کے اور سلفیت کے اصول ہیں, اس کے مطابق انہوں نے علم حاصل کیا اور اسی پر وہ علم حاصل کرتے اور تعلیم دیتے رہے, ان کے اصول مضبوط ہیں اور سنی اصول ہیں. اور دوسری قسم کے وہ لوگ جن کے اصول بدعتی اصول ہیں, اہل بدعت کے اصول ہیں, انہیں پر وہ زندگی بسر کرتے رہے, انہیں کی تعلیم حاصل کرتے رہے, آگے تعلیم دیتے رہے. اور دونوں میں نصیحت کرنے میں فرق ہے. جو باتیں ابھی میں نے بیان کی ہے یا جو میں نے نقل کی امام ابن حنبل کی بات میں نے کی ہے یا میں نے بات نقل کی ہے امام ذہبی کی سیرہ النبلاء سے, یہ کس کے لیے ہے؟ پہلے گروہ کے لیے, جو اہل سنت والجماعت ہیں, جن کے اصول سنی اصول ہیں, ان کو نصیحت ایسے کی جاتی ہے, رازداری میں کی جاتی ہے. اور اگر اہل بدعت ہوں یا دوسرا گروہ جو ہے, تو ان کو ضوابط ہوں, اصول ہیں نصیحت کے. اور کیونکہ بدعتی جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک عامی ہوتے ہیں عوام, ایک ان کے سردار ہوتے ہیں سربراہ, اور دونوں میں نصیحت میں فرق ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض اہم ضوابط اہل بدعت کو نصیحت کرنے کے لیے. نمبر ایک, جو بھی غلطی ہے اس کو بیان کرنا لازمی ہے دلیل اور برہان کی بنیاد پر, اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذو الخویصرہ التمیمی, جس نے بڑی وقاحت و بدتمیزی کے ساتھ یہ کہا تھا, اعدل یا محمد فإنک لم تعدل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو, تم نے انصاف نہیں کیا آج, نعوذ باللہ من الخذلان. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خاموشی اختیار نہیں کی. جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرمایا, اس شخص کے کمر سے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید کی تلاوت تو کریں گے, ان کے حلق سے نہیں اترے گا. تم لوگ اے صحابہ کرام کی جماعت, اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں میں حقار کے نظر سے دیکھا کرو گے, اپنے روزوں کو ان کے روزوں میں حقار کے نظر سے دیکھا کرو گے, دین سے ایسے خارج ہوں گے یہ لوگ جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے غلطی جو ہوئی ہے خاموش اختیار نہیں کی, فوراً بات کی ہے, اور صرف اس شخص کے تعلق سے نہیں بلکہ آنے والے نسلوں کے تعلق سے بھی, کہ کیا کیا خرابی وہ کریں گے, ان کی تم صفات بھی بیان کی ہے تاکہ لوگ ان سے بچ جائیں. روایت مختلف ہیں ان کے تعلق سے, جیسے صفحاء الاحلام, حدثاء الاسنان, آخر تک مختلف احادیث آئی ہیں, اور باریک بینی تک کی حد تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. دوسرے نمبر پر پہلی بات کیا ہے کہ غلطی کی نشاندہی کرنی ہے دلیل کے ساتھ, خاموشی اختیار نہیں کرنی. دوسری بات کہ بدعتی کو نصیحت کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے, اور جو غلطی سے ہوئی ہے یعنی شفقت کے ساتھ تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ غلطی والا اپنی غلط سے توبہ کرے اور راست پر آ جائے, اگرچہ بدعتی بھی ہوئے اور اس کو سمجھ نہیں ہے, ہو سکتے کچھ غلط فہمی ہو کسی چیز کی, تو اسے سمجھایا جاتا ہے دلیل کی روشنی میں نرمی کے ساتھ. اور اس کے ثبوت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سیدنا علی نے بھیجا ہے خوارج کو نصیحت کرنے کے لیے. بات پھر رخ مناظرہ کی کر گئی, اگرچہ گئے نصیحت کے لیے تھے, پھر ان کو کچھ غلط فہمی تھی, پھر ان کا جواب بھی دیا, تو اسے مناظرہ کہا جاتا ہے. حقیقت تھی نصیحت, یہ خاموشی اختیار نہیں کی. اور الحمدللہ ان میں سے تقریباً 2000 کے قریب جو ہیں توبہ کی اور اپنے اس باطل منہج سے رجوع کیا, اور کتنی خیر ہوا سبحان اللہ. کہ خیر کیوں ہوا, نرمی تھی اور علم کی روشنی تھی, خاموشی نہیں تھی. تیسرے نمبر پہ جب بدعتی بات نہیں سنتا اور وہ بدعت اس کے لیے دین بن جاتی ہے اور وہ ہر درمی کا مظاہرہ کرتا ہے, تب اس کی بدعت کا رد کیا جاتا ہے, سختی کے ساتھ رد کیا جاتا ہے. یہاں پر نرمی نہیں اختیار کی جاتی کیونکہ نرمی کا وقت گزر چکا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح الفاظوں میں فرمایا اور مذمت کی ان لوگوں کی جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں, اور یہود و نصارہ کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ اپنے قبروں پر مساجد تعمیر کرتے تھے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کے تعلق سے بھی سختی سے یہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کب؟ جب انہوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کرنا چاہا, کیا نہیں, لیکن اس کا اظہار کیا. کہ ایک نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا, دوسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, تیسرے نے کہا میں کبھی سوؤں گا نہیں, ہمیشہ تہجد نماز پڑھتا ہوں, چوتھے نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا. تو یہ رہبانیت ہے. دین اسلام مکمل دین ہے, دین اسلام نرمی کا دین ہے, فطرت کا دین ہے. فطرت تو یہ چیزیں چاہتی ہیں, اگر اللہ تعالیٰ ان چیز محروم کرنا ہوتا تو فرشتے ٹھیک نہیں ہیں, سبحان اللہ. تو انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے اس طریقے سے محروم نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو منع فرمایا تھا. چوتھے نمبر پہ جب بدعتی سے ہم مخالفت کرتے ہیں تو اس کا حق باقی رہتا ہے. سختی بھی ہم نے کی ہے, پہلے نرمی کی تھی, جب نرمی کا وقت ہے سختی بھی کر چکے ہیں, اس کا حق باقی رہتا ہے. اور اس اعتبار سے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں, بدعت مکفرہ اور غیر مکفرہ ہے. بدعت غیر مکفرہ یعنی کفر تک نہیں لے جاتی, مسلمان باقی ہیں وہ, ہم ان سے حجر بھی کرتے ہیں, دور بھی اختیار کرتے ہیں, لیکن جو اسلام کے باقی حقوق ہیں وہ باقی رہتے ہیں. اور اگر بدعت مکفرہ ہے اور اس کا کفر ثابت ہو چکا ہو, حجت قائم ہو گئی, تو پھر ایسے بدعتی کا جو معاملہ ہے ویسے ہوتا ہے جیسے کافروں کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, اور نہ ہی اسے مسلمان کلیسا میں دفنایا جائے گا, اور نہ ہی اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی. اور بدعت غیر مکفرہ جب اپنا رخ بدل کر امت میں فتنہ اور انتشار کا باعث بن جاتی ہے, کیونکہ بعض بدعات صرف مدارس کے حد تک رہتے ہیں, بعض بدعات باہر نکل کر قطر و غارت اور فتنے کا باعث بن جاتے ہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. جب بدعت ایسے رخ اختیار کر لیتی ہے, پھر نصیحت بھی اپنا انداز بدل کر ان کو روکنے کے لیے تلوار کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, جیسے کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے خوارج کے خلاف کیا تھا. تو بدعت اور بدعت کو نصیحت کرنے کا مختلف انداز, مختلف طریقے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ بدعتی کیسا ہے اور اس کی حالت کیسی ہے. رسول جماعت کے پاس اصول ہیں جو دلیل کی بنیاد پر قائم ہیں, سب کو ایک صف میں کھڑا ہو کر ایک حکم نہیں لگاتے. رسول جماعت کا عالم ہے, اس کا اپنا حق ہے, اگر بدعتی ہے اس کا اپنا حق ہے, اس کے ساتھ تعامل مختلف ہے, اس کے ساتھ مختلف ہے, اور اس تفصیل سے جو میں نے بیان کی ہے. آخر میں عوام المسلمین, جو عوام المسلمین ہے ان کے تعلق سے جو پانچواں حصہ اس حدیث کا وعامتہم عام اصول نصیحت کیسے کی جاتی ہے. امام یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے امام جرح التعدیل سمجھے جاتے ہیں فرماتے ہیں میں نے کسی شخص کو خطا کرتے ہوئے نہیں دیکھا لے کہ میں نے اس پر پردہ ڈالا. سبحان اللہ, میں نے کسی شخص کو خطا کرتے ہوئے نہیں دیکھا لے کہ میں نے اس پر پردہ ڈالا. سیرام النبلاء امام ذہبی نے اسے کوٹ کیا ہے, جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 83. اور یہ یاد رکھیں یہ وہی امام ہیں جرح التعدیل کے امام ہیں. جرح التعدیل میں تو کسی کو چھوڑا نہیں ہے جو اس لائق تھے کہ ان کی جرح کی جائے, تو اس پردے کی بات کہاں سے آ گئی. یاد رکھیں دونوں میں فرق ہے تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے. ایک طرف جرح التعدیل کے امام بھی ہیں, جرح بھی کر رہے ہیں, غیبت بھی کر رہے ہیں اور پھر پردہ بھی ڈال رہے ہیں. جرح میں غیبت نہیں ہوتی. اگر جرح کو غیبت سمجھا جاتا تو آج یہ علم جرح التعدیل کا وجود نہ ہوتا. یہ حق ہے اس علم کا کہ جو راوی ہے جو اپنے آپ کو حدیث کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر وہ عام شخص نہیں رہتا. اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس کی توثیق کی جاتی ہے, تعدیل کی جاتی ہے. اگر نا اہل ہے تو اس کی جرح کی جاتی ہے, کیونکہ بات دین کی ہے. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام بات نہیں ہے, دین ہے. اور کہنے والا کون ہے اس کی معرفت بہت لازمی ہے تاکہ اس دین کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تکمیل اور اس کی پاسداری باقی رہتا قیامت. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے خاص بندے چنے ہیں. یہ عام علم نہیں ہے, واللہ زندگی وقف کی جاتی ہے اس علم کے لیے. اس علم کی کوئی انتہا نہیں, مرتے دم تک علماء جو ہیں یہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور اس علم کی نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں. الغرض تو پردہ ڈالا جاتا ہے جب غلطی پرسنل لیول پہ ہوتی ہے, شخصی غلطی ہوتی ہے. ایک شخص شرابی ہے, چپ کے شراب پیتا ہے, اسے نصیحت مکمل رازداری میں کی جاتی ہے, اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. لیکن ایک شخص کاروبار کرتا ہے شراب کا اور لوگوں کو بھی اس بری مرض میں مبتلا کر رہا ہے, اس بیماری کو پھیلا رہا ہے, تب خاموش اختیار کی. یہ پردہ کا مستحق ہے, یہ تو جوتوں کا مستحق ہے. جوتا خود نہیں مارنے, وہ مارے گا جو اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں. یہ غیبت نہیں ہے. جو غیبت سمجھتا ہے وہ بے وقوف انسان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو رازداری میں نصیحت, جو اپنے بھائی کو رازداری میں وعظ کرتا ہے, برائی سے روکتا ہے, تو اس نے اس کی نصیحت کی ہے اور اس کو حق کو اپنانے کی طرف آمادہ کیا ہے, اور جس نے اسے کلم کھلا وعظ کیا ہے تو اس نے اس کو بے پردہ کر دیا ہے. حلۃ الاولیاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 140. اور بھی یعنی سلف کے اقوال اس میں اتفاق کرتا ہوں, سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے جب بھی کسی انسان سے غلطی ہو اس غلطی پر خاموشی اختیار نہیں کی جاتی, نصیحت کی جاتی. اگر نصیحت کرنے والا طاقت رکھتا ہو, علم رکھتا ہو, طاقت علم ہے اور کیا مناسب وقت ہے, مناسب جگہ ہے. حق بات کی جاتی ہے لیکن حق طریقے سے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اور حق کے لیے موقع اور مقام اور وقت دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر حق بات ہر وقت کرنی ہے, چاہے مصیبت بڑھ جائے, چاہے انکار منکر اور دگنا ہو جائے, لیکن حق بات کرنی ہی ہے. یہ منہج سنت جماعت کا منہج نہیں ہے. اور جو وقت طور پہ خاموشی اختیار کرتا ہے وہ گنگا شیطان نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ حکمت کے تقاضے کے مطابق خاموش ہے, وقت آنے پر وہ بات کرے گا, اور علماء بات کر بھی رہے الحمدللہ, اور خیر امت میں اس لیے ابھی باقی ہے. اگر ساری امت خوارج کروا نہ جائے اپنا لے نعوذ باللہ, امت میں کیا رہے گا؟ اگر سیریا کے حالات آج پوری اسلامی امت میں ہوتے تو کیا بچتا ہے اسلامی امت کا؟ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ساری اسلامی امت میں فساد ہو, افراتفری کا عالم ہو, اور طاقتور کمزور کو قتل کرنے والا بن جائے, نہ جان محفوظ رہے, نہ عزت محفوظ رہے, نہ مال محفوظ رہے, اور نہ ہی مسلمانوں کو دین محفوظ رہے. آج دیکھ لیں واللہ ایسے ملکوں میں جہاں پر یہ فتنہ اور انتشار برپا ہو چکا ہے, ان کی حالت کو دیکھ لیں. مساجد نمازوں سے خوبصورت تھی، مساجد تعمیر نمازوں سے تھی، آج وہ ویران ہیں. اللہ کے گھر ویران کیوں ہیں؟ کیونکہ اس فساد کی وجہ سے یہ لوگ حاکم محکوم میں جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں کہ وہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرے. لوگ جلد باز ہیں، بے وقوف ہیں، اکثر مسلمان دین سے دور ہیں، جاہل ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. خصوصی طور پر جو نوجوان طبقہ ہے ان کی باتوں کو مان لیتے، یہاں تک اپنے والدین کے نافرمان بھی کر لیتے. وہ کہتے تمہیں کیا پتہ، ہمارے عالم نے کہہ دیا ہے کہ یہ حکمران کافر ہو چکا ہے، ہم نے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، اگر تم ہمیں روکو گے تو ہم تمہاری کوئی بھی اطاعت نہیں ہے، کیونکہ معصیت ہے اور معصیت میں اللہ کے معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی. ایسے برین واش کرتے ہیں ان جوانوں کا کہ اپنے والدین کو روتا ہوا اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس خوفناک راستے کو اپنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے انجام خوفناک انجام ہوتا ہے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان خوارج کے تعلق سے اتنے سخت الفاظ فرمائے ہیں، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اہل بدعت میں سے بدترین گروہ اگر روح زمین پر آج موجود ہے تو وہ خوارج ہیں، پہلے دن سے لے کے تا قیامت جہنم کے کتے. یہ تعبیر ہے ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے گروہ کے لیے. سبحان اللہ، جہنم میں نہیں، صرف جہنم میں نہیں، جہنم کے کتے، یعنی کتا ایک ذلیل جانور سمجھا جاتا ہے، ناپاک جانور سمجھا جاتا ہے. اگر اس منہ اپنے برتن میں کتا مار لے تو 7 مرتبہ برتن کو دھونے کا حکم ہے، 6 مرتبہ پانی سے، 1 مرتبہ مٹی سے، اتنی ناپاکی ہے. اگر کتا یہ دنیا کا کتا ہے، اگر یہ جہنم کا کتا ہو تو پھر کیا اس کی بات ہے. اور یہ لوگ داڑیاں بھی ہیں، پگڑیاں بھی ہیں، شلوار یا تو بھی ٹخنے کے اوپر ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن جی کی تلاوت بھی ہے، نہ تو داڑھی کا قصور ہے، نہ ہی پگڑی کا قصور ہے، نہ ہی ٹخنے کے اوپر شلوار یا قمیض کا قصور ہے، نہ ہی نماز کا قصور ہے، نہ ہی روزے کا قصور ہے، اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کا قصور ہے. قصور اس شخص کا ہے جس نے اپنے ظاہر کی اصلاح تو کر لی ہے، اپنے باطن کی اصلاح نہیں کی، اپنے دل کی اصلاح نہیں کی، دل کو پاک نہیں کیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کوئی مال کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا اس دن، قیامت کے دن روز محشر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہ دل ہوگا، اور وہ دل جو پاک دل ہو، شرک سے پاک، کفر سے پاک، نفاق سے پاک، بدعت سے پاک، نافرمانی سے پاک. اگر ایسا دل ہے تب تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اور اگر ایسا دل نہیں ہے، اب دل میں بغض ہے، نفرت ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، نفاق ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، تو اللہ کے دل کو پاک کرو. یہ نہ ہو کہ دنیا میں تو تمہارے ظاہر سے لوگ دھوکہ کھا جائیں اور میدان محشر میں اور جہنم میں پھر نعوذ باللہ جہنم کے کتوں میں تمہارا بھی شمار ہو. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.